الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کی توفیق سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پاک میں سے تین حدیثوں کی تلاوت کی سعادت نصیب ہوئی، جن میں لفظ سنت کا ذکر ہے. پہلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: النکاح من سنتی. نکاح میری سنت میں سے ہے. دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فمن رغب عن سنتی، وہ شخص جو میری سنت سے اعراض کرے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اور تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من احیا سنتی فقد احبنی، وہ شخص جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور وہ شخص جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ تین حدیثیں ہیں، ان تینوں حدیثوں میں لفظ سنت کا ذکر آیا ہے. اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں بھی اور آپ حضرات بھی آج کی اس نشست کے حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ سنت کسے کہتے ہیں. جس سنت کا ان تینوں حدیثوں میں ذکر ہے وہ کیا ہے؟ یہ لفظ سنت جو ان تینوں حدیثوں میں مذکور ہوا، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تک سنت کا معنی، سنت کا مفہوم، سنت کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک ان تینوں حدیثوں سے جس طرح استفادہ کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکیں گے. تو سنت کا معنی ہے طریقہ، سنت کا لفظی جو ترجمہ ہے، لغوی ترجمہ ہے، وہ ہے طریقہ. النکاح من سنتی، نکاح میرے طریقے کا ایک حصہ ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ النکاح من سنتی کا معنی یہ ہے کہ نکاح میری سنت ہے، اور نکاح میری سنت ہے لہذا جو شخص بھی نکاح کرے گا وہ میری سنت کو وجود دے رہا ہے. اور اس میں جو لفظ من ہے، النکاح من سنتی، اسے بھول جاتے ہیں. النکاح سنتی، نکاح میری سنت ہے، یہ نہیں فرمایا. النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، یعنی میری سنت کا ایک حصہ ہے. نکاح میرے طریقے کا ایک حصہ ہے، میں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آیا ہوں. صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے وہ پورا طریقہ میں لے کر آیا ہوں. انسان دنیا میں آتا ہے اس وقت سے لے کر اس کی موت تک، اس کی زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان سارے مراحل میں اسے کیا کرنا چاہیے، ان مرحلوں میں سے ہر مرحلے میں اسے برتاؤ کیسا کرنا چاہیے. یہ پوری تعلیم میں لے کر آیا ہوں، یہ پورا طریقہ لے کر آیا ہوں. یہ جو پورا طریقہ ہے اس میں سے ایک حصہ نکاح بھی ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ نکاح سنت ہے، اس لیے کہ نکاح کے مختلف درجات ہیں. بعض لوگوں کے لیے سنت ہے، بعض لوگوں کے لیے فرض ہے. وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا ہے اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور تقریباً ہر شخص جب جوانی کو پہنچتا ہے تو اس کی حالت یہی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ نکاح سنت ہے، نہیں، اکثروں پر تو نکاح فرض ہوتا ہے، فرض. اس لیے کہ جب ہم جوان ہو جاتے ہیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، شادی ہو جاتی ہے تو آنکھوں کی حفاظت آسان ہو جاتی ہے. جوان ہو جانے کے بعد گلیوں میں چلتے چلتے، سڑکوں پہ چلتے چلتے نگاہیں ادھر ادھر گھومتی ہے، غلط جگہوں پہ پڑتی ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر کچھ لوگ وہ بد نصیب بھی ہوتے ہیں کہ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا نامحرم عورت کو دیکھنا ہے. نامحرم عورت کو دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور یہ زنا کی سب سے پہلی سیڑھی. پہلے نظر پڑتی ہے، پھر زبان حرکت میں آتی ہے، قدم حرکت میں آتے ہیں، ہاتھ حرکت میں آتے ہیں، سب سے پہلے نگاہ. پہلے کوئی عورت نگاہ کو بھاتی ہے، اور جب وہ نگاہ کو بھاتی ہے تو پھر پوری مشینری جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے. اور یہ کام جو نگاہ سے شروع ہوا تھا وہ منتج ہوتا ہے زنا پر. آخری جو سیڑھی ہے، آخری سٹیپ ہے، وہ زنا ہے، حقیقی زنا، جس میں ایک مرد اپنی خواہش عورت سے پوری کرتا ہے، یا ایک عورت اپنی خواہش مرد سے پوری کرتی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا مرد یا زنا کرنے والی عورت جب فعل زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اس وقت ان کے دل سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے, اور جب وہ اس برے عمل سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ ایمان کا نور دوبارہ دل میں داخل ہوتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم, یہ بد نظری بد نگاہی شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. شیطان جب کسی شکار کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس تیر کو استعمال کرتا ہے, ادھر نظر جاتی ہے ادھر نظر جاتی ہے, اور پھر یہ پہلی سیڑھی آہستہ آہستہ وہ زنا کی طرف جاتا ہے, اور اگر اپنے آپ کو کسی طرح بچا لیتا ہے تو آنکھیں تو زنا کر ہی رہی ہے, آنکھیں تو زنا کر ہی رہی ہے, اور جب آنکھیں زنا میں مبتلا ہے تو دل دماغ بھی زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ہر وقت وہی سوچ, اور یہ دماغ پھر گندا ہوتا چلا جاتا ہے, دل گندا ہوتا چلا جاتا ہے. جب دل گندا ہو جاتا ہے اس طرح کی آلودگیوں سے تو اس دل میں اللہ کی محبت جو پاک ہے کیسے اتر سکتی ہے, اللہ کی معرفت جو ایک پاکیزہ چیز ہے کیسے اتر سکتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ایک پاک چیز ہے کیسے اتر سکتی ہے. اس لیے نظر کی حفاظت میرے بھائیوں بہت ضروری ہے, اور یہ بد نظری کے گناہ میں جس طرح جوان مبتلا ہوتا ہے اسی طرح بوڑھا بھی مبتلا ہوتا ہے. یہ جو بیماری ہے بد نظری کی, جب اس کی لت پڑ جاتی ہے جوانی میں تو پھر اس سے بڑھاپے میں بھی آدمی بچ نہیں سکتا. جو عملی زنا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا, وہ بڑھاپے میں آ کر کے اس سے فارغ ہو جاتا ہے, مگر یہ بد نظری کی شہوت جو ہے وہ موت تک باقی رہتی ہے, موت تک. اور یہ آنکھیں جو ہے وہ فوٹو کھینچتی رہتی ہے, اسے دیکھا فوٹو کھینچ لیا, اسے دیکھا فوٹو کھینچ لیا, ادھر دیکھا فوٹو کھینچ لیا, ادھر دیکھا فوٹو کھینچ لیا, اور ہر وقت پھر خوبصورت اور حسین شکلوں کی خواہش رہتی ہے کہ میں کسی کو دیکھوں کسی کو دیکھوں کسی کو دیکھوں کسی کو دیکھوں, اور کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے وہ تصورات کی دنیا میں ہوتا ہے, حتیٰ کہ اتنا گر جاتا ہے اتنا رذیل اور ذلیل ہو جاتا ہے کہ اپنی بیوی سے اپنی خواہش پورا کرتے ہوئے جسم بیوی کا ہوتا ہے تصور کسی اور کا ہوتا ہے. یہ باتیں حیا والی ہیں, میں طبیعت پر بہت بوجھ ڈال کر کے عرض کر رہا ہوں, مگر کسی کو تو بولنا پڑے گا, اگر کوئی بولے گا ہی نہیں, اگر کوئی کہے گا ہی نہیں تو ہماری زندگیوں میں جو امراض ہیں ان کا علاج کیسے ہوگا. ان اللہ لا یستحیی من الحق واللہ لا یستحیی من الحق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیا کے بہت اونچے درجے پر تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین فرماتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہو, کنواری لڑکی جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہو وہ بہت حیا والی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اب حیا مردوں میں سے بھی نکل گئی عورتوں میں سے بھی نکل گئی, مگر جب حیا کا زمانہ تھا تو پردے میں جو عورت بیٹھی ہوئی ہے, پردے میں عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس اس کا شوہر شادی کر کے سب سے پہلی مرتبہ جاتا ہے, شوہر جو اس کے لیے حلال ہو گیا ہے, اس وقت تبھی وہ شرم اور حیا کی وجہ سے بانی بانی ہو جاتی ہے. ایک دور تھا, یہ ہمارے بڑے بوڑھے لوگوں نے وہ دور دیکھا کہ شادی کے بعد جب وہ اپنی بیوی سے ملاقات کے لیے گئے ہوں گے تو وہ عورت شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہے, حالانکہ یہ مرد اس کے لیے حلال ہو گیا ہے. تو یہ عورت جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہے, اپنے خدر میں اپنے پردے میں بیٹھی ہوئی ہے, اس میں اتنی زیادہ حیا ہے کہ اس کا شوہر حلال ہو جانے کے بعد جب پہلی مرتبہ اس کے پاس داخل ہوتا ہے وہ شرم و حیا سے پانی پانی ہو جاتی ہے, تو اس عورت کو اگر پرائے مردوں کے سامنے نکلنے کے لیے کہا جائے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اتنی حیا تھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کہ ہماری ازدواجی زندگی میں ہم 8 سال ساتھ رہے, بلکہ 9-10 سال ساتھ رہے, مگر نہ میں نے آپ کو برہنہ ہونے کی حالت میں دیکھا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے برہنہ ہونے کی حالت میں دیکھا. نگاہوں کی اتنی حفاظت فرمائی دونوں نے, اس لیے کہ وہ انسان تھے, جانور نہیں تھے. آج کل ہم لوگ جانور ہو گئے ہیں, جانور. انسان اپنی خواہش کو ایک ضرورت کے تحت پوری کرتا ہے. بھوک لگی کھانا کھا لیا, پیاس لگی پانی پی لیا. اب پیاس لگی ہے تو شراب کو تو نہیں اڑے لے گا, بھوک لگی ہے تو خنزیر کا گوشت تو نہیں کھائے گا. بھوک لگی ہے, اب اس بھوک کو مٹانے کے لیے ایک حد ہے. پیاس لگی ہے, اس پیاس کو بجھانے کے لیے ایک حد ہے. جیسے بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اسی طرح یہ نفسانی خواہش ہے جسے پورا کرنے کے لیے ایک حد بندی شریعت مطہرہ نے کی ہے. اب ایک شخص کو ایوریج درجے میں بھوک لگتی ہے تو وہ چونکہ کھانے کا شوقین ہے تو ایسی دواؤں پر تلاش نہیں کرتا جس سے اس کی بھوک بڑھے. ایک شخص مشروبات کا شوقین ہے, وہ ایسی دواؤں کو تلاش نہیں کرتا جس سے اس کی پینے کی خواہش بڑھے, پینے کی قوت بڑھے. اسی طرح یہ بھی ایک ضرورت ہے, یہ خواہش ہے جو اللہ تعالی شانہ نے ہمارے اندر رکھی ہے. کھانے کی خواہش اس لیے رکھی کہ کھائے بغیر ہمارا وجود نہیں رہے گا, پینے کی خواہش اس لیے رکھی کہ پیے بغیر ہمارا وجود نہیں رہے گا. تو عورتوں کی خواہش مردوں میں اور مردوں کی خواہش عورتوں میں اس لیے رکھی کہ اس خواہش کو پورا کیے بغیر انسانیت کا وجود نہیں رہے گا, تناسل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, اس لیے رکھی ہے یہ خواہش. اب اس خواہش کو اس کی حد میں رکھ کر کے پورا کیا جائے, طریقے ہیں اس کے بھی. وہ اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے بھی شرم و حیا غالب رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے, اس خواہش کو پورا کرتے ہوئے بدن پورا کھلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ لحاف ہونا چاہیے اپنے اوپر. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ دیکھو یہ ایک ایسا کام ہے جس میں شیطان شامل ہو جاتا ہے. تو جیسے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے, پینے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے, اور بسم اللہ پڑھنے سے ایک ڈھال اور دیوار بن جاتی ہے کھانے پینے اور شیطان کے درمیان, اسی طرح اس کام کو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو تاکہ اس بسم اللہ کی وجہ سے شیطان اور تمہارے پیدا ہونے والے بچے کے درمیان ایک ڈھال بن جائے. بسم اللہ, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے مرد بھی پڑھے, عورت بھی پڑھے. یعنی دیکھو اس کام کو کرتے ہوئے ہمیں متوجہ کیا اللہ نے اپنی طرف کی, دیکھو یہ کام جو کیا جا رہا ہے میرے لیے کرو, جانور بن کر مت کرو, انسان بن کر کرو, میرے لیے کرو, مجھے راضی کرنے کے لیے کرو. کہ اللہ یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کام کے نتیجے میں ایک انسان وجود میں آئے گا جو آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا, جو آپ کے سامنے جھکے گا, جو آپ کا کلمہ پڑھے گا, جو آپ کے دین کو لے کر اٹھے گا, آپ کے دین کو لے کر چلے گا, آپ کے دین کو سیکھے گا, دوسروں کو سکھائے گا, آپ کے کلمے کو بلند کرے گا, آپ کا ذکر کرے گا. اس لیے یہ کام کر رہا ہوں. بسم اللہ, اللہ ایک نیک کام کرنے جا رہا ہوں, آپ کے نام سے شروع کر رہا ہوں. اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو, اور اے اللہ مجھے اور میرے شوہر کو شیطان سے بچا لیجیے. وجنب الشیطان ما رزقتنا, اور وہ اولاد جو آپ ہمیں دینے والے ہیں اسے بھی شیطان سے بچا لینا. آج کل سب پریشان ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں، سب پریشان ہیں اپنی اولاد کے دینی فیوچر کے بارے میں، پتہ نہیں کیا ہوگا میرے بچے کے ایمان کا، میری اولاد کے ایمان کا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اور جو عورت اس دعا کو پڑھتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو سب کچھ ہوگا، مگر شیطان اس بچے کے ایمان کو سلب نہیں کر سکے گا، اس کا حسن خاتمہ یقینی. اب اتنی بڑی گارنٹی دی مگر پھر بھی ہم لوگ اس دعا کو نہیں پڑھ سکتے، شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے اور ذہول ہو جاتا ہے، دعا یاد ہی نہیں کرتے، دعا یاد ہی نہیں کرتے، پڑھتے ہی نہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اولاد سے بہت تعلق ہے اور اولاد کی بہت فکر ہے اور اولاد کی بہت خیر خائی. اتنی دعا یاد کر کے پڑھنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، جس میں گارنٹی ہے، گارنٹی ہے کہ وہ شرابی ہو جائے، کبابی ہو جائے، زنا میں مبتلا ہو جائے، مگر کسی نہ کسی دن یو ٹرن کر کے آئے گا اور سچا پکا مومن ہوگا اور سچا پکا مومن ہو کر دنیا سے جائے گا. لا یضرہ شیطان، اسے شیطان ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتا جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو جائے. تو دیکھو یہ آداب سکھلائے گئے، آداب سکھلائے گئے. تو یہ جو خواہشات کو پورا کرنا، اور پھر یہ نیت کر لے کہ اللہ یہ جو خواہش ہے اگر میں یہاں پوری نہیں کروں گا تو کسی اور جگہ، اور اگر کسی اور جگہ کروں گا آپ ناراض ہوں گے، تو میں یہاں اس خواہش کو اس لیے پوری کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ناراض کرنے سے بچوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، جب عورت اپنے مرد کے ساتھ خواہش پوری کرتی ہے تو انہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ خواہش پوری کرے اور صدقے کا ثواب، مزے لوٹے، یہ کون سی قربانی ہے کہ اس میں صدقے کا ثواب؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خواہش کو اگر اپنی صحیح جگہ پہ خرچ نہ کرتے تو کسی غلط جگہ پہ خرچ کرتے کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں غلط جگہ پہ خرچ کرتے. تو کہا کہ غلط جگہ پہ خرچ کرنے سے بچنے پر اللہ صدقے کا ثواب دیتا ہے. آپس میں میاں بیوی کو بہت زیادہ محبت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں اگر پیار محبت سے لقمہ ڈالتا ہے، لقمہ رکھتا ہے، کھاتے ہیں دونوں، کھا رہے ہیں اور پیار محبت سے چاکلیٹ اس کے منہ میں رکھ دی، ایک لقمہ روٹی سالن کا اٹھا کر اس کے منہ میں رکھ دیا، تو کہا صدقے کا ثواب، صدقے کا ثواب. یعنی بیوی کو جب کوئی محبت سے کھلائے گا تو خود اسے لذت محسوس ہوگی اس کی، یعنی اس لذت کو حاصل کرنے پر اسے صدقے کا ثواب. اور پھر بیوی کو جو غذا کھلائے گا اس کے منہ میں کوئی اچھی چیز ڈالے گا اس سے اس کو بھی فرحت ہوگی، تو سائیکولوجیکلی اس کی طبیعت میں بھی فرحت آئے گی اور اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اس غذا سے، اور اس کی صحت اچھی ہوگی مینٹلی سائیکولوجیکلی وہ ہیپی رہے گی، اس کا نفع پھر آپ کو ہوگا. یعنی آپ کو جو نفع ہو رہا ہے اس پر آپ کو صدقے کا ثواب مل رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو میاں بیوی بننے والے ہیں یا بن چکے ہیں آپس میں ان کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ شیطان بد نظری میں ان دونوں میں سے کسی کو مبتلا ہی نہ کر سکے. میاں کو بیوی سے اور بیوی کو میاں سے اتنی محبت ہو جائے کہ ادھر ادھر یہ دیکھے ہی نہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کرنے والے کو تین نیتیں کرنی چاہیے. سب سے پہلی نیت، میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کا ایک حصہ ہے. چونکہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی اس لیے میں کر رہا ہوں. اب دیکھو یہ اس کے نبوی کی بات آ گئی کہ چونکہ میرے آقا نے شادی کی تھی اس لیے میں کر رہا ہوں. میرے آقا نے شادی کی تھی، حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسے بڑے عالم کے بھی وہ شیخ، میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی بھی ہر پیر کے دن ان کی مجلس میں جایا کرتے تھے. یہ بڑے بڑے علماء، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی
رحمہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی صحبت میں جایا کرتے تھے. اتنے بڑے بڑے علماء, یعنی صرف پاکستان کے لیول کے بڑے علماء نہیں, یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ علماء تینوں, ایسے بڑے بڑے علماء, اور ڈاکٹر صاحب خود عالم نہیں تھے. پہلے وکالت کی, اور وکالت میں انشرح نہیں ہوا, طبیعت نہیں لگی کہ یہ کام ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا, کورٹ کے چکر, سچ جھوٹ پتا نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے, تو پھر ہومیوپیتھک کا کورس کیا اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن کر کراچی میں مطب چلایا, سرجری چلائی. مگر حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تعلق علی گڑھ یونیورسٹی میں جب پڑھ رہے تھے اس وقت قائم کیا اور اپنی اصلاح کرائی, اصلاح کرائی, اصلاح کرائی, تو ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا, علم لدنی عطا فرمایا کہ یہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے. اور میں نے خود ان بڑے بزرگوں سے سنا کہ ہم نے ڈاکٹر عبدالحی عارضی رحمت اللہ علیہ سے ایک ایسی بات سنی اپنے بیانوں میں اور مجلسوں میں, میں نے ان حضرات کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے ہمارے ڈاکٹر صاحب سے ایسی بات سنی جو کسی جگہ کتاب میں ہمیں نظر نہیں آئی. اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے آدمی ڈاکٹر عبدالحی عارضی رحمہ اللہ تعالی, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے. اس لیے میرے بھائی, بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نہ کتابوں سے, نہ وازوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ نہ کتابوں سے, نہ وازوں سے, نہ زر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اور حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا. بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے بزرگی آتی ہے, تقوی والوں کے پاس بیٹھنے سے زندگی میں تقوی آتا ہے, روحانیت والوں کے پاس بیٹھنے سے زندگی میں روحانیت آتی ہے. صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت صالح تورا صالح کند, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. صاحب علم کے پاس بیٹھو گے تو زندگی میں علم آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین, اور صادقین کے ساتھ رہو. اور صادقین کون ہے؟ دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. تو تقوی اختیار کرو اور صادقین یعنی تقوی والوں کے ساتھ رہو. معلوم ہوا کہ تقوی والوں کے ساتھ رہنے سے تقوی زندگی میں آتا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, قاری صدیق باندھوی رحمہ اللہ تعالی, انڈیا میں. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سبزی چاہیے تو مچھلی والے کے پاس جاتے ہیں یا سبزی والے کے پاس, اور مچھلی چاہیے تو مچھلی والے کے پاس جاتے ہیں یا گوشت والے کے پاس, اور گوشت چاہیے تو گوشت والے کے پاس جاتے ہیں یا دال والے کے پاس. حضرت فرماتے تھے کہ مچھلی چاہیے تو مچھلی والے کے پاس جاتے ہیں, سبزی چاہیے تو سبزی والے کے پاس جاتے ہیں, گوشت چاہیے تو گوشت والے کے پاس جاتے ہیں, اگر اللہ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ. اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے, ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. تو یہ ڈاکٹر عبدالحی عارضی رحمہ اللہ تعالی ایک کالج کے اسٹوڈنٹ اور پھر بعد میں لوئر بنے اور گریجویٹ بنے اور اس کے بعد ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنے, مگر حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں جاتے تھے, بیٹھتے تھے. ایک مرتبہ خط لکھا حضرت پر کہ حضرت میں آتا ہوں تھانہ بھون, آپ کی صحبت میں بیٹھتا ہوں اور اس نیت سے بیٹھتا ہوں کہ جو کچھ آپ سے سنوں وہ یاد رہے تاکہ میری زندگی بھی ٹھیک ہو اور لوگوں کو میں آپ کا وہ پیغام پہنچاؤں تاکہ ان کی زندگی بھی ٹھیک ہو, مگر مجلس سے اٹھ جاتا ہوں تو بھول جاتا ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت تو بس سننے کا کام کرو, اس وقت چونکہ میں دنیا میں موجود ہوں اور زندہ ہوں اور بول رہا ہوں اس لیے تمہارے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے ذہن سے نکل جاتی ہے بات. اس وقت سنتے رہو, سنتے رہو, سب کچھ اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو یہ ساری باتیں تمہارے ذہن میں اللہ ڈال دیں گے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی اعظم پاکستان, یہ فرماتے تھے کہ ہماری حضرت کی باتیں ڈاکٹر عبدالحی عارضی رحمۃ اللہ علیہ کو جتنی یاد ہے اتنی حضرت کے خلفاء میں سے کسی کو یاد نہیں ہے. عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں کراچی میں, عجیب و غریب بزرگ. افسوس ہوتا ہے کہ ان کا زمانہ پایا مگر زیارت نہ کر سکے اور ملاقات نہ کر سکے. ان کی باتیں پڑھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی رفیع عثمانی صاحب اور ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالی, کہ مواعظ میں ان کی باتوں کو پڑھتے ہیں تو طبیعت پھڑک جاتی ہے کہ کیا کمال تھا اس شخص میں اور دین کی کیسی سمجھ اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو یہ ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مشق کی اور محنت کی. دیکھو بزرگوں کے پاس ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتی, اس لیے کہ دل ان کا منور ہو جاتا ہے اور اللہ سے جڑا رہتا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے مشق کی اور ایسی مشق کی کہ میری زندگی کا اب ہر مرحلہ عبادت میں گزرتا ہے, ہر مرحلہ عبادت میں. وہ کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ صبح سے شام تک جتنے کام ہوتے ہیں دنیا کے, کہ گھر جاتے ہیں تو بیوی سامنے نظر آتی ہے, اب 8 گھنٹے 6 گھنٹے 4 گھنٹے سے دور تھے تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, اسے ہمیں دیکھ کر اچھا لگتا ہے, مسکراتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, محبت پیار کی بات کرتے ہیں, خیر خیریت معلوم کرتے ہیں. پھر اچانک دیکھتے ہیں کہ بچہ دوڑتا ہوا آیا, منا, اسے گلے سے لگا لیا, اسے بوسا دیا, پیار کیا, نواسا آ رہا ہے, پوتا آ رہا ہے, پھر پیاس لگی تھی پانی پیا, پھر کھانے کے لیے بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, رات کو سو رہے ہیں. یہ سارے جو کام ہوتے ہیں اس سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اکثر حصہ باہر ہے عبادت سے, عبادت ہم 2-4 گھنٹے کے لیے کرتے ہیں, باقی تو دنیا کے جمیلوں میں. حضرت فرماتے ہیں کہ مشق کرنی پڑی مجھے تھوڑی دیر, مگر کچھ مہینوں مشق کرنے کے بعد ایک ایک سیکنڈ میرا عبادت میں گزرنے لگا. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے مشق کی کہ جب میں گھر میں جاتا ہوں اور بیوی سامنے آ جاتی ہے تو تھوڑی دیر رک جاتا ہوں اس کی طرف دیکھنے سے پہلے, اور میں اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ میں بیوی کو دیکھ کر اس لیے مسکرانے والا ہوں اور پیار محبت سے اس لیے بات کرنے والا ہوں کہ میرے آقا بھی جب گھر میں جاتے تھے تو بیوی کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے. اب پہلے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے ہوتا تھا, اب میرے آقا کی وجہ سے. پھر کہتے ہیں کہ جب میں دیکھتا تھا کہ بچہ میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا ہے, نواسا دوڑتا ہوا, پوتا دوڑتا ہوا, تو اچانک اٹھاتا نہیں, پہلے ذرا آنکھیں بند کر کے سوچتا ہوں کہ پوتا آ رہا ہے, نواسا آ رہا ہے, گلے سے اس لیے لگا رہا ہوں اٹھا کے کہ میرے آقا بھی جب فاطمہ کے گھر میں جاتے تھے تو ایسا ہی کیا کرتے تھے. پانی پیتا ہوں تو اس لیے پانی پی رہا ہوں کہ میرے آقا بھی پیا کرتے تھے, انہیں پیاس لگتی تھی. کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو ایک دم سے ٹوٹ نہیں پڑتا کھانے پر, ہاتھ نہیں بڑھاتا, پہلے اپنے دل کو سمجھاتا ہوں کہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے آقا بھی کھانا کھایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ مشق کرتے کرتے اب طبیعت ثانیہ بن گئی, اب سوچنا نہیں پڑتا, اب ہر کام میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے آقا کرتے تھے. اب نیت بدل گئی, زاویہ بدل گیا, مقصد بدل گیا. کہتے ہیں کہ اب رات کو سوتا بھی ہوں تو سوتے سوتے یہی خیال آتا ہے کہ اس لیے سونے کو جا رہا ہوں کہ میرے آقا سویا کرتے تھے, دوپہر کو اس لیے قیلولہ کر رہا ہوں کہ میرے آقا قیلولہ کیا کرتے تھے. اب سنت, نقشے قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وہی جو دنیا کے کام تھے, جو لذت کے کام تھے, جو خواہشات کے کام تھے, نیت کو صحیح کر لینے کی وجہ سے وہ عبادت بن گئی. تو پہلی نیت جو شادی کرنے والے کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ میں اس لیے شادی کر رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی, یہ ان کی سنت ہے, یہ ان کے طریقے کا ایک حصہ ہے, انہوں نے کی تھی اس لیے میں کر رہا ہوں. دوسری نیت یہ ہو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں, میری نگاہیں ادھر ادھر نہ جائے, میں انٹرنیٹ پر فلتھی چیزوں کو نہ دیکھوں, میں زنا سے اپنے آپ کو بچا سکوں, گھر میں بیوی آ جائے جہاں پر میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر سکوں, گناہ سے بچ سکوں. اور تیسری نیت یہ کرے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میرے اس نکاح کے نتیجے میں نیک اولاد پیدا ہو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ترقی ہو. تین نیتیں کرنے کی ہے نکاح سے پہلے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نکاح ہے, نکاح یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. آج کل جو انسان جانور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جیتے ہی ہیں اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے, اپنی خواہشات کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. غیر مسلم تو جانور بنے ہوئے تھے ہی, اب مسلمان بھی جانور بنتے چلے جا رہے ہیں. نوجوانوں کا حال تو اتنا برا ہے اتنا برا ہے اتنا برا ہے, الامان الحزیز الامان الحزیز, کہ شادی شدہ جوڑے بھی اتنے غلط غلط کام کرتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ان پہ برس رہی ہوتی ہے. اتنے ناجائز کام, اتنے غلط کام, اسی کو زندگی کا مقصد بنایا کہ شہوت پوری ہو, شہوت پوری ہو, خواہش پوری ہو, شہوت پوری ہو, خواہش پوری ہو. کس طرح پوری ہو رہی ہے؟ شریعت دائرے میں رہ کر جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے, اسے کوئی نہیں دیکھتا. ایسی ایسی باتیں جو زبان پر ہم نہیں لا سکتے, ایسی ایسی باتیں. تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے, خاص طور پہ نوجوانوں سے, اور آپ جہاں تک اس بات کو آگے پہنچا سکے پہنچائیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں بھی جہاں تک پہنچ جائیں کہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ایک حصہ ہے, اس کے لیے شریعت نے کچھ دائرے مقرر کیے ہیں, کچھ دائرہ, اس دائرے میں رہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کی جائے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نکاح جو ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ایک حصہ ہے, یعنی سنت کا ترجمہ ہے طریقہ. یہ طریقہ پورا نہیں ہے, طریقے کا ایک حصہ ہے, طریقے کا ایک حصہ ہے. اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ایک حصہ ہے تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ طریقہ کیسا تھا, کیسے آپ کرتے تھے, منگنی کیسے ہوتی تھی, معلوم کرنا چاہیے. ہمارے یہاں آج کل کتنے رواج ہیں اور ان رواجوں میں اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں, کتنی فضول خرچی ہوتی ہے. دنیا میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں, انہیں دال روٹی تک نہیں ملتی, خشک روٹی نہیں ملتی, انہیں پیاس بجھانے کے لیے دو گھونٹ پانی نہیں ملتے. اور اخباروں میں آئے دن ایسے مضامین آتے ہیں کہ فلاں جگہ پر پیاس بجھانے کے لیے پانی کے نہ ملنے کی وجہ سے پیشاب پینا پڑا. لوگ پیشاب پیتے ہیں, پیشاب. لوگ مری ہوئی انسانوں کی لاشوں کا گوشت پکا کر کھاتے ہیں بھوک کی وجہ سے. اور ہم شادیوں کے اندر کتنی فضول خرچی کرتے ہیں, ہزاروں پاؤنڈ یوں ہی اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ ناک نہ کٹ جاوے, ناک نہ کٹ جاوے, دین کٹ جاوے, اللہ سے رشتہ کٹ جاوے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کٹ جاوے, جنت سے ہمارا تعلق ختم ہو جاوے, کسی کو پیسے, ناک نہ کٹے, بس ناک نہ کٹے. لوگوں میں واہ واہ ہو, ہماری واہ واہ ہو. بھائی کتنی واہ واہ ہوتی ہے. میں اور آپ کسی کے یہاں شادی میں جاتے ہیں, ہزاروں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں, ہم کون سی تعریف کے پھول باندھ دیتے ہیں, ہم ان کو کون سا پھلہار پہناتے ہیں. تو جس طرح ہم کسی کو پھلہار نہیں پہناتے, کوئی ہمیں بھی پھلہار نہیں پہناتا. یہ صرف ایک سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے کہ میں نے چونکہ 1000 لوگوں کو بلا کر کے کھانا کھلایا ہے تو میری واہ واہ ہو رہی ہوگی, خوب دھوم ہو رہی ہوگی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ, ایک نواب صاحب کے یہاں شادی تھی, بہت خرچہ کیا نواب صاحب نے, تھے نواب, بہت خرچہ کیا. حضرت نے تو شرکت نہیں کی چونکہ اس میں بہت سے غیر شرعی کام تھے, اور جس شادی میں غیر شرعی کام ہو وہاں جانا جائز نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے, کہ اللہ کی نافرمانی جہاں ہو رہی ہو وہاں ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے, جائز نہیں ہے. حضرت نہیں گئے تھے, مگر تعلقات کو نبھایا. اس سے کہ تعلقات کو نبھانا یہ دوسری چیز ہے, اور گناہ کے وقت کسی کے یہاں شرکت نہ کرنا یہ الگ چیز ہے. تو شادی سے پہلے آدمی چلا جائے, شادی کے بعد چلا جائے, شادی کے بعد گئے اور اس کے ساتھ پیار محبت سے بات چیت کی, مبارکباد دی, اور پھر کہا کہ نواب صاحب بچی کو آپ نے بیاہا اور بچی کی شادی کروائی اور ہزاروں روپیے خرچ کر کے ایک ایسی چیز آپ نے کمائی ہے کہ اگر ضرورت کے وقت اسے آپ بیچنے کے لیے مارکیٹ میں جاؤ تو ایک کوڑی بھی نہ آئے. تو نواب صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے تو کوئی چیز نہیں کمائی ہے, میں نے ہزاروں روپیہ خرچ کیے, لوگوں کو کھلایا پلایا, میں نے تو کوئی چیز نہیں کمائی. کہا کہ نام کمایا, نام, یہ نام جو آپ نے کمایا, نام کے لیے جو ہزاروں کو کھلائے, کہ نواب صاحب نے ایسی شادی کی, نواب صاحب نے ایسا کیا, نواب صاحب نے اتنے لوگوں کو بلایا, اس کے نتیجے میں آپ کو نام ملا ہے. ضرورت کے وقت اگر اس نام کو آپ بیچنے جاؤ تو کوڑی بھی نہ ملے آپ کو. اس کی کوشش کرو کہ اللہ کے یہاں ہمارا نام ہو, اللہ کے یہاں تیری جدا پسند, میری جدا پسند, تجھے خود ہی پسند, مجھے خدا پسند, اللہ راضی ہو جائے. اور اگر ہمارا معاملہ یہ رہا کہ اللہ بھی راضی رہے اور مخلوق بھی راضی رہے. تو راضی رہے رحمان بھی, خوش رہے شیطان بھی. تو اسے نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اسے کچھ نہیں ملے گا, نہ اللہ ملے گا نہ مخلوق. اس لیے کہ مخلوق کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ دو چار دن کی تعریف کرنے والے کل تمہاری برائی بیان کرنا شروع کر دیں گے. اس لیے اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں ہر کام کرو. ہر کام منگنے میں بھی یہ دیکھو کہ اللہ کس چیز سے راضی ہوگا, علماء سے پوچھ پوچھ کر کام کرو. شادی ہے, ہمارا مذہب اتنا ڈرائی اور خشک نہیں ہے کہ ڈرائینس اور خشکی سکھاتا ہے. خوشی کے موقع پر خوشی ہونی چاہیے, مگر ایک حد میں رہ کر, حد میں رہ کر علماء سے پوچھو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں شریعت اجازت دیتی ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں شریعت اجازت دیتی ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی اس وقت کیا رائے ہے, اتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں, ہمارے لیے کیا بہتر ہے. لوگ قرض لے لے کر, بینکوں سے سودی قرض لے کر بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں. باپ جو ہے اپنا سارا سرمایہ اڑا دیتا ہے شادی میں, اور بچوں کو بینکوں سے قرض لے کر فریج فریزر اور بیڈ وغیرہ خریدنے پڑتے ہیں. کون سی بھلائی کا کام آپ نے کیا, کون سی عقل مندی کا کام کیا؟ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا میرے بھائیوں, کوئی تعریف نہیں کرتا, کوئی نہیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک نواب صاحب کا, ان کے زمانے کے نواب صاحب کا قصہ بیان کیا ہے کہ نواب صاحب کے یہاں شادی تھی اور نواب صاحب نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ شادی ہمارے یہاں ایسی ہو کہ دھوم مچ جاوے, تاریخ میں ایسی شادی نہ کی ہو ہمارے علاقے میں, کیا کرنا ہے بھائی؟ تو کہا کہ ہاں اعلان کر دو ہماری ریاست میں کہ سب کی دعوت ہے شادی والے دن. بچی کی شادی تھی, شادی والے دن سب کی دعوت. اور باراتیوں کو کہو کہ کوئی تعداد ہماری طرف سے مقرر نہیں, آپ تعداد مقرر کرو کہ کتنے لوگوں کو لے کر آنا ہے. بہت بڑی شادی کی, بہت بڑی شادی. اور شادی میں کھانا کھلایا گیا بہترین عمدہ قسم کا, اور کھانا کھلانے کے بعد سوپ اور چاکلیٹ سویٹ تقسیم ہوتی ہے. نواب صاحب نے کہا کہ آنے والے ہر شخص کو ایک ایک اشرف ہی دو, یعنی یوں سمجھو کہ ہمارے زمانے کی 10-10 پاؤنڈ کی نوٹ دو آنے والے ہر شخص کو, ایک ایک اشرف ہی دو. سب آنے والوں کو ایک ایک اشرف ہی ملی. بہت بڑی شادی. بارات یہ روانہ ہوئی, روانہ ہوئے تو نواب صاحب نے تو اپنی تاریخ کے لیے اور واہ واہ کے لیے کیا تھا, تو اندر سے دل نے بہت تقاضا کیا کہ بھئی تاریخ کچھ سننی بھی تو چاہیے. تو پچھلے دروازے سے گھوڑے پر بیٹھ کر کھیتوں میں سے گزرتے ہوئے آگے راستے پر کسی درخت کے پیچھے یوں کر کے بیٹھ گئے کہ یہاں سے ابھی بارات ہی جائیں گے اور میرے ہی گیت گا رہے ہوں گے. بیٹھ گئے, اب بارات آئی, ہزاروں کی تعداد میں تھے. ایک گاڑی گزری, دوسری گزری, تیسری گزری, چوتھی گزری, پانچویں گزری, سب اپنی دنیا کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں. نواب صاحب کا تو کہیں تذکرہ نہیں, کہیں تذکرہ نہیں. بہت مایوس ہوئے, بہت تکلیف ہوئی کہ ہزاروں جس کام کے لیے خرچ کیے تھے وہ کام حاصل نہیں ہوا. بالآخر سب سے اخیری گاڑی میں کچھ باتیں چل رہی تھی, اس میں نواب 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 کی آواز آئی, تو خوش ہو گئے کہ چلو بھائی کوئی تو ہماری تعریف کر رہا ہے. اب وہ بالکل جو اخیری گاڑی تھی جب وہ قریب آئی تو بات یہ چل رہی تھی کہ یار نواب صاحب نے تو کمال کر دیا, کمال کر دیا. بے حساب لوگوں کو کھانا کھلایا, اور کھانا بھی ہر قسم کا, اور پھر جاتے جاتے سب کو ایک ایک اشرف ہی دی, یہ تعریف کی اس نے. نواب صاحب خوش ہو گئے, مگر جھٹ دوسرے نے کہا کہ سسرے نے ایک ایک اشرف ہی دی, اس نے کون سا کمال کر دیا, اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ دو دو دیتا تو بھی کمی نہ آتی. ایک شخص نے جو تعریف کی اس پر بھی پانی پھیر دیا وہ دوسرے نے, کہ سسرے نے ایک ایک اشرف ہی دی, اس نے کون سا کمال کیا, اللہ نے اتنا دیا ہے کہ دو دو بھی اگر دے دیتا تو کمی نہ آتی. اس لیے میرے بھائی کوشش یہ کرو کہ ہمارے کام سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ اور اگر فرض کر لیجئے کہ شادی میں آنے والے سارے راضی ہو گئے اور ہماری تعریف کا کیا ملا, ان کی تعریفوں سے ملے گا کیا؟ پوری دنیا ہماری تعریف میں رتب اللسان ہو جائے, جب تک میرے بھائیوں ہمارا خالق ہماری تعریف نہ کرے اس وقت تک کچھ نہیں. اور پوری دنیا ہماری برائی میں مشغول رہے مگر خالق یہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے تو ہمیں سب کچھ حاصل ہو گیا. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کر عجیب انداز میں فرماتے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر 4-5 غلام تھے ایک آقا کے, اس میں ایک جو ہے بہت خوبصورت اور بھٹا کٹا جوان اور بہت ہوشیار اور ذہین اور بہت مضبوط ہیلتھی. تو باقی چار پانچ جو ہے وہ کہنے لگے کہ یار تو اتنا ہوشیار ہے, اتنا خوبصورت ہے, اتنا ذہین ہے, اتنا مضبوط ہے کہ آقا اگر تجھے مارکیٹ میں کھڑا کر دے اور تیری قیمت 10 لاکھ لگائے تو 10 لاکھ آ جاوے, اتنا تو قیمتی ہے. دوسرے نے کچھ تعریف کی, تیسرے نے کچھ تعریف کی, چوتھے نے کچھ تعریف کی, مگر یہ بالکل سیریسنس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کہا ارے میاں ہم تمہاری اتنی تعریف کر رہے ہیں, ذرا تو خوشی نظر آئے تمہارے چہرے پر. تو کہا کہ بھائی تمہاری قیمت لگانے سے کیا بنتا ہے, میں بھی غلام اور تم بھی غلام, غلام غلام کی قیمت لگائے اس سے کیا بنتا ہے, بات تو تب بنے گی جب آقا میری قیمت لگائے. میں بھی غلام آپ بھی غلام, آپ میری تعریف کریں میں آپ کی, اس سے کیا بنے گا. پوری دنیا اگر ہماری تعریف کرے, ملک کا وزیر اعظم ہماری تعریف کرے, ملک کا صدر ہماری تعریف کرے, ہر جگہ ہمارے گیت ہو, مگر اللہ ہماری تعریف نہ کرے. آقا آقا غلام غلام کی تعریف کرے, اس تعریف کی حیثیت کیا ہے. اور پھر حضرت یہ شعر پڑھتے تھے کہ ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, یعنی دنیا میں ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, کوئی ہماری تعریف کرے تعریف نہ کرے, ایسے رہے یا کہ ویسے رہے, وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اللہ کے یہاں ہماری تعریف ہو, اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے, یہ مجھے راضی کر کے آیا ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ جنتی ہے, یہ میرا ہے, یہ میرے نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تب جا کر کے میرے بھائیوں بات بنے گی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سنت ہے, سنت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ایک حصہ ہے. جب یہ طریقے کا حصہ ہے تو پھر منگنی بھی دیکھنی چاہیے کہ کیسے ہو رہی ہے. پھر نکاح کے 2-4 دن پہلے جو گھروں میں سارے ہنگامے ہوتے ہیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہو رہا ہے, اور پھر شادی کے دن بھی ولیمے میں ہر جگہ پر, کہ یہ اللہ کے نبی کے طریقے کا ایک حصہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہے, تعلیمات کیا سکھاتی ہے. اور پھر شادی ہو جانے کے بعد دلہا دلہن دونوں یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ایک حصہ ہے. انہوں نے زندگی کیسے گزاری تھی, کیا وہ خواہش پرستی میں پڑ گئے تھے, کیا عیاشی میں پڑ گئے تھے, یا اس نکاح سے انہوں نے اپنی آخرت کو بنایا تھا. اور دونوں طرف والے, ادھر کے بھی ولی اور ماں باپ, ادھر کے بھی ولی اور ماں باپ, انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شادی اللہ کے نبی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. تو اب ہمیں بحثیت میاں کے سسرال والے ہونے کے کس طرح رہنا چاہیے, اور ہمیں بحثیت بیوی کے سسرال والے ہونے کی حیثیت سے کیسے برتاؤ کرنا چاہیے. اگر یہ سب ذہن میں رہے گا تو شروع سے لے کر اخیر تک اللہ کی مرضی کے مطابق سارے کام بھی ہوں گے, اور اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اس نکاح میں برکت بھی پیدا کرے گا. آج کل بے پردگی عام ہے, پھر موسیقی میوزک, اور پھر اس میں نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیوں کے جو حالات ہوتے ہیں شادیوں کے 3-4 دن تک, وہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے, مگر ہم پریٹینڈ کرتے ہیں, ہم ایسا احساس لوگوں کو دلاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے, اس کے سبب ہی ہم کیوں بنے. جب ہمیں پتا ہے کہ بڑی شادیوں میں ایسے حالات پیدا ہونے والے ہیں تو ہم وہ بڑی شادی پر روک ہی کیوں نہ لگا لیں تاکہ ہم گناہ کے سبب نہ بنے. آج کی شادی سمپل ہے, سادی ہے, اس کے باوجود بھی نکاح ہو جائے گا, شادی ہو جائے گی, خاندان انشاءاللہ بچ جائے گا, اور اگر بڑی شادی کرے تو بھی خاندان بچ جائے گا. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک سے اللہ راضی ہوگا, دوسرے سے اللہ ناراض ہوگا. تو ہم وہ طریقہ کیوں اختیار نہ کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہو. اور یہ جو طریقہ ہے, طریقہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ایک حصہ ہے نکاح. اس کا مطلب ہے کہ نکاح کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت بڑا ہے, پوری زندگی گزارنے کا طریقہ, کہ غمی میں کیا کرنا چاہیے, کسی کی موت پر کیا کرنا چاہیے, تعزیت کیسی کرنی چاہیے, دفن کیسے, غسل کیسے, شادی کے موقع پر کیا ہوگا, کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوگا تو کیا کرنا چاہیے, عقیقہ کیسے ہوگا, اور اس سے آگے کہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز, دوپہر میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. پوری زندگی, معاملات, معاشرت, حسن اخلاق, یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ گیا میرے بھائیوں. اور اس طریقے کے بارے میں 2 حدیثیں بیان کی گئی, جس میں ایک میں وعید ہے اور ایک میں خوشخبری ہے. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, من رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری لائف سٹائل, میری سیرت, اور میرے زندگی گزارنے کے طریقے سے منہ پھیرے گا, چاہے وہ اس کا تعلق عقائد سے ہو, عبادات سے ہو, معاملات سے ہو, معاشرت سے ہو, اخلاق سے ہو, شادی سے ہو, غمی سے ہو, جو میرے زندگی گزارنے کے طریقے سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. فلی سمجھ لی, یہ تو اعراض کرنے والوں کے لیے. اور جو من احیا سنتی, جو شخص میرے طریقے کو زندہ کرے گا, عقائد میرے جیسے, عبادتیں اس کی میرے جیسی, معاملات میرے جیسے, معاشرت میری جیسی, اخلاق میرے جیسے, شادی میرے طریقے کے مطابق, غمی میرے طریقے کے مطابق, جس شخص نے میرے طریقے کو زندہ کیا, فقط احب بنی, اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اسے مجھ سے محبت ہے. محبت زبانی جمع خرچ سے نہیں ہو جاتی کہ میں عاشق رسول ہوں, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت, نہیں, مجھ سے محبت کرنے والا اور میرا عاشق وہ ہے جو میرے طریقے کو زندہ کرے گا. جس نے میرے طریقے کو, پورے طریقے کو زندہ کیا, اس نے مجھ سے محبت کی. اور جب یہ میرا عاشق ہو گیا, عاشق, تو عاشق کی میں قدر کروں گا. من احبنی کان معی فی الجنہ, جو میرا عاشق ہو جائے گا, جو محبت کا ثبوت دے گا میرے پورے طریقے پر عمل کر کے, اس کو میں جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا. اعراض کرتا ہے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں, میرے طریقے کو اپناتا ہے, مجھ سے تعلق, وہ جنت میں میرے ساتھ رہے. تو میرے بھائیو, آج یہاں اس مجلس میں یہ عہد کرو اللہ تعالیٰ سے, اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کام ہے ارادہ کر کے عہد کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا, باقی شیطان اور نفس سے بچا کر مدد کرنا اللہ کا کام ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو اور اللہ سے یہ کہو کہ اللہ, آج سے ہمارے گھروں میں غمی ہوگی, خوشی ہوگی, ہم علماء سے, مفتیان کرام سے معلوم کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. ہمیں مشائخ حق کا, علماء حق کا میں سے, مفتیان کرام میں سے, علم کی روشنی میں جو بھی بتائے گا کہ یہ جائز نہیں ہے, ہم اس سے رک جائیں گے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, ہم رک جائیں گے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے, ہم اس سے توبہ کر لیں گے. اور یہ اللہ, ہم آپ سے عہد کرتے ہیں, آپ ہماری مدد کیجئے کہ آج سے ہماری زندگی آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. میری معاشرت بھی, میرے معاملات بھی, میرے اخلاق بھی, میری عبادتیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی. اور یہ بھی عہد کرو کہ آج سے ہم اس طریقے کو سیکھیں گے, علماء کے پاس بیٹھ کر, علماء کے بیانات کو سن کر, ان کے دروس کو سن کر سیکھیں گے, اور دعوت و تبلیغ میں حصہ لے کر اپنے اندر اس پورے دین کو زندگی میں لا کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں گے. تو اس پورے طریقے کو علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھو, مشائخ کے پاس بیٹھ کر سیکھو, اور ساتھ میں دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو مشغول کر کے اپنے اندر اس پورے طریقے پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرو, اور پوری امت اس طریقے پر آ جائے اس کا جذبہ پیدا کرو. یہ دونوں کام سیملٹینیسلی ہمیں کرنا ہے کہ علم میں اضافہ ہو تاکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ معلوم ہوتا رہے کہ یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت و تبلیغ میں ہم جاتے رہیں, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے, اللہ کے راستے میں نکل کر دینی ماحول میں رہ کر اللہ کی بڑائی کو سنیں, اور اس سے جذبہ پیدا ہوگا مزید علم حاصل کرنے کا, مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سیکھنے کا, اس پر عمل کرنے کا, اور ایک جذبہ پیدا ہوگا, فکر پیدا ہوگی کہ پوری امت بھی اس طریقے پر آ جائے, اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. یہ دونوں کا میرے بھائیوں ہو جائیں گے تو پھر نور علی نور, پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے نصرتیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا, برکتوں کا نزول ہوگا. تو یہاں سے میرے بھائیوں, آج ہی عزم لے کر جاؤ گے ان کاموں کو کرنا ہے, اللہ تعالیٰ شانہ ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شاعر نے کہا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہماری معراج ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائیں, اور پھر ان کے نشانات قدم پر چلے, جو وہ کرتے تھے وہ ہم کریں. شادی کے موقع پر وہ کس راستے پر چلے تھے, ہم بھی اسی راستے پر چلے. غمی کے موقع پر کس راستے پر چلے تھے, ہم بھی اسی راستے پر چلے. اگر ہم نے ان کے قدموں تک پہنچ گئے اور ان کے نقش قدم پر چلے تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ شانو آج بھائی ماجد اور بھائی اظہر کی صاحبزادی کا نکاح ہو رہا ہے, اس میں بہت خیر و برکت پیدا فرماوے. ساجد ماجد سے ہمارا تعلق ہے محبت کا, اور پھر لون فیملی سے ہمارا بہت ہی دل لگا رہتا ہے, اور گھر میں ساجد کی ہمشیرہ ساجد کی اہلیہ جو ہمارے لیے بہن کے مانند ہیں, ان کی طرف سے بھی پیغام آیا کہ بھائی آنا ہی آنا ہے. پھر پتہ چلا کہ اظہر صاحب کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے. میں نے کہا بھائی چاروں طرف سے رشتے ہی رشتے ہیں, چلو یہ بہانہ ہے. تو ہمارے دوسرے پروگراموں کو ذرا ہم نے آگے پیچھے کر کے اس پروگرام کو ترجیح دی, اور اس بہانے آپ سب سے ملاقات ہو گئی. اللہ تعالی ہمارے اس دین کی نسبت پر جمع ہونے کو ملاقات کو قبول فرماوے, اور اللہ اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرماوے. دلہا دلہن میں اللہ تعالی بہت محبت پیدا فرماوے, ان کو انس والی الفت والی زندگی عطا فرماوے, ان دونوں کو دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے, اور اس نکاح کو ان کی دینی ترقی کا ذریعہ بنائے, گناہوں سے بچنے میں مدد اللہ تعالیٰ عطا فرماوے, اور ان دونوں کو آج کے بعد زندگی میں دین کو مقصد بنا کر زندگی گزارنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرماوے جو دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے, اور اللہ تعالیٰ شانہ ان کی نسلوں میں قیامت تک ایسی اولاد پیدا فرماوے جو داعی ہو, جو ولی ہو, جو عالم ہو, جو قاری ہو, جو حفاظ ہو, جو دین پر عمل کرنے والے ہوں, دین کو پورے عالم میں پھیلانے والے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی قبول فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم, واغفر لهم وارحمهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الطيبين والطيبات, وألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات. يا ارحم الراحمين, رحم کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین, ہم اقراری مجرم ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہترین اور محبوب اور خوبصورت طریقہ عطا فرمایا تھا, اس سے ہم روگردانی کرتے رہے, مگر اے ارحم الراحمین, آج آپ ہی کی توفیق سے ہم اس جرم سے توبہ کرتے ہیں, اور تیرے گھر میں بیٹھ کر عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو سیکھنے کا, اسے اپنانے کا, اور امت تک پہنچانے کا اہتمام کریں گے. اے ارحم الراحمین, ہماری مغفرت فرما دے, اور ہمارے اس ارادے کو قبول فرما لے. ہماری مغفرت فرما دے, اس ارادے کو قبول فرما دے. الہ العالمین اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے والا بنا دے. الہ العالمین مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما, اپنی محبت عطا فرما, اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی معرفت عطا فرما, اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما, اپنا قرب خاص نصیب فرما, حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما, آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. یا ارحم الراحمین آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین دلہا کو دلہن کو ہر شر سے ہر مکروہ سے محفوظ فرما, بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے, حاسدین کے حسد سے, معاندین کے عناد سے الہ العالمین پوری پوری حفاظت فرما. الہ العالمین نے آپس میں خوب محبت عطا فرما, مودت عطا فرما, انس عطا فرما, الفت نصیب فرما. الہ العالمین اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرما, تقوی والی زندگی عطا فرما, تیرے تعلق والی زندگی عطا فرما, دینداری والی زندگی عطا فرما, علم و عمل والی زندگی عطا فرما. یا ارحم الراحمین انہیں بھی ان کی ہونے والی اولاد کو دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا, اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا, اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, گناہوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا, تکمیل دین تکمیل ایمان کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی مبارک زندگی میں جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان دونوں کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے جو جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان اوصاف سے ان دونوں کو متصف فرما. یا ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما. ہم میں جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک رشتہ عطا فرما. الہ العالمین جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما, جن خاندانوں میں ناچاکیاں ہیں محبت سے مبدل فرما. الہ العالمین بے اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرما, اولاد والوں کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ہیں انہیں عافیت عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والی وسعت والی حلال روزی عطا فرما, جو بے گھر ہیں انہیں اپنے مکانات عطا فرما. الہ العالمین جن کی کاروبار کی دشواریاں ہیں ان دشواریوں کو ختم فرما, جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اور الہ العالمین جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, دنیا اور آخرت کی ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین اس مسجد اس مدرسے اور اسکول کی میں خوب برکت پیدا فرما. الہ العالمین اس کی جملہ ضروریات کا غیب سے انتظام فرما. الہ العالمین قدم قدم پہ برکتیں رحمتیں نصرتیں نازل فرما. الہ العالمین اس کے بانی اور اس کے منتظمین اور اس کے معاونین کو دنیا اور آخرت میں خیر و برکت سے مالا مال فرما. الہ العالمین اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرما, اسے علم و عرفان کا چشمہ بنا, اسے رشد و ہدایت کا مرکز بنا, اسے دعوت و تبلیغ کا الہ العالمین مرکز بنا, اسے الہ العالمین پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا, تیری محبت کے عام ہونے کا, تیری معرفت کے چشمے کے عام ہونے کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین اب تک جن حضرات نے تعاون کیا ہے سب کی روزی میں برکت عطا فرما, سب کے تقوی میں سب کی دینداری میں برکت عطا فرما. الہ العالمین اس ادارے کو قرض سے سبکدوش فرما, قرض سے نجات عطا فرما. الہ العالمین لوگوں کے قلوب کو اس کی طرف متوجہ فرما دے. الہ العالمین کام کرنے والوں کے اخلاص میں, کام کرنے والوں کے جذبے میں, کام کرنے والوں کے علم میں, کام کرنے والوں کے عمل میں, کام کرنے والوں کے الہ العالمین اتفاق میں اتحاد میں اور برکت پیدا فرما. یا ارحم الراحمین آپ کی مرضیات کے مطابق انہیں بھی ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرما, آپ کو ناراض کرنے والے ہر کام سے الہ العالمین ہم سب کو محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما, جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما, جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے, جو ہم سے متوقع ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس,
سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.